بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، سورہ نور کے کچھ مضامین سنانے کا میں نے کل ذکر کیا تھا. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ حدود کا بیان فرمایا ہے، سزاؤں کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ معاشرتی جو مسائل ہیں پردے وغیرہ کے، ان کی کچھ تفصیلات بیان کی گئی ہیں. اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں اس میں لوگوں کو غلطیوں پر کنٹرول کرنے اور ان کی اور دنیا کے اندر عام سوسائٹی میں امن و امان قائم رہنے کے لیے جو اسپیشل غلطیاں ہوتی ہیں خاص، ان کی سزا تو اللہ نے خود مقرر فرما دی، اور بقیہ دوسری سزاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قاضی کے حوالے کر دیا کہ مصلحت جیسی ہو اس کے اعتبار سے اس کی سزا مقرر کر لی جائے. ان میں سے پانچ سزاؤں کا ذکر قرآن پاک میں ہے، جس میں سے تین جو ہیں، ایک جان کی حفاظت سے متعلق ہے، اور ایک مال کی حفاظت سے متعلق ہے، اور ایک عزت کی حفاظت سے متعلق ہے. مال کی حفاظت سے متعلق یہ ہے کہ اگر چور چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو. ساری دنیا بم پٹاخا کرتی ہے کہ صاحب یہ کیسی سزا ہے، یہ تو زیادتی ہے، کہ اس کا جو مال ہے جو اس نے چرایا ہے وہ کیا ایک ہاتھ کی قیمت کے برابر تھوڑا ہی بنتا ہے جو اس کی سزا ہاتھ کاٹنے کی ہے. جان، میں اس کا جواب دوں گا. جان کی سزا کے بارے میں یہ ہے کہ جو آدمی کسی کو ناحق مارے تو اس کے بدلے میں مارنے والے کو مار دو، قصاص کہتے ہیں اس کو. الا یہ کہ مقتول کے جو ورثہ ہیں وہ دیت لے کر، یعنی پیسے لے کر معاف کرنا چاہیں، توڑ دینا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں، اور بغیر پیسے دیے کہ بھی معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں. لیکن اگر مقتول کے ورثہ نے کوئی معاف نہیں کر رہا ہے تو اس کا بدلہ قصاص ہی جان کے بدلے میں جائے. اور عزت کے بدلے میں یہ ہے کہ اگر عورت کی عزت پر حملہ کیا گیا تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اس پر تہمت لگائی گئی اور اس کو ثابت نہیں کیا گیا، کسی بھی عورت کے بارے میں داغدار کر دیا کہ اس عورت نے ناجائز کام کیا اور پھر اس کو ثابت نہیں کیا گیا، تو یہ بھی عزت سے متعلق ہے، اس پر بہت سخت سزا ہے. ایسے بولنے والے کو جو ثابت نہ کر سکے 80 کوڑے مارنے کا حکم، زندہ رہے یا مرے. یہ ایک مرتبہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر کوئی بھی دوسری عورت کے خاموں کا بولے گا نہیں جب تک پورا پروف نہیں ہوگا، عورتوں کی عزت محفوظ ہے. جو کہتے ہیں عورتوں کی عزت جو ہے وہ اسلام نے محفوظ ہی رکھی ہے، جتنی عزت عورتوں کی اسلام نے محفوظ رکھی ہے اتنی کسی نے نہیں رکھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ زنا جو ہے اس کی سزا مقرر کی گئی، اور اس کی اتنی سخت سزا ہے کہ اگر اس کی، یعنی کسی ایک مرتبہ بھی کہیں واقعہ وہ پیش آ گیا تو پھر دوبارہ زنا نہیں ہو سکتا. تو یہ عزت سے متعلق دو قسم کی سزائیں ہیں، اور ایک مال سے مال کی حفاظت سے متعلق ہے، اور ایک جان کی حفاظت سے متعلق ہے. تفصیلات میں گئے بغیر میں اس سلسلے میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس بات کو نہیں دیکھتے ہیں کہ جرم اصل کتنا ہے، یعنی جرم کی قیمت کیا بنے گی، یہ نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھا جاتا. قوانین میں بہت سے قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ اصل جرم کو نہیں دیکھا جاتا، اس کے ایفیکٹس کو، سائڈ ایفیکٹ کیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے پورے مجموعے پر اثر کیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے. چور کی سزا ہاتھ کاٹنے کی جو ہے وہ لوگوں کے اندر اگر ان کے جان اور ان کو اگر ان کے مالوں کے بارے میں اطمینان نہ ہو تو کوئی بھی آدمی اطمینان سے سو بھی نہیں سکتا، اپنے دروازوں کو بند کرتے کرتے آدمی عاجز ہو جاتا ہے، آدمی جاگتے ہوتا ہے گھر کی فکر لگی ہوئی ہوتی ہے کہ پتا نہیں کب دروازہ توڑ کے چوری میں گھس جائے. تو وہاں سے چوری چوری کرنے والا صرف یہ کام نہیں کرتا ہے کہ اس نے کسی کے 150 ڈالر لے لی تو ایک دو چار تولے سونا چلا لیا، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ پورے امن کو، پورے پیس کو ڈسٹرب کر دیتا ہے سوسائٹی کے، کیونکہ جہاں چوری ہوگی وہاں امن نہیں رہے گا. جہاں چوری ہوگی وہاں پر امن اور اطمینان واقع نہیں رہ سکتا ہے. یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ 94 یا 95 میں اپنے شکاگو میں بہت سخت گرمی پڑی تھی اور وہاں اپنے پاس لوگوں نے جو ہے نا اس وقت تک ایسیاں وغیرہ نہیں خریدی تھی, جیسے ایسا موسم نہیں بدلا ہوا تھا. تو صرف شکاگو میں اس وقت 700 سے 600 آدمی مرا تھا گرمی کی وجہ سے. وہ کیسے کی گئی کہ بھائی آخر مرے کیوں؟ تو بولے چوروں سے ڈر کے دروازہ نہیں کھول رہے تھے, نہ ونڈو کھولے جا سکتے تھے نہ دروازے کھولے جا سکتے تھے. اور آپ کو یہاں پہ معلوم ہے کہ ایئر پیک ہیں سب دروازے ونڈو, اور اے جی ساری گھروں میں وہ گرمی میں مر گئے بول کے, اتنی ہم بات ہو گئی تھی. تو یہ ایسا نظام ہے کہ جب تک سخت کاروائی نہیں کی جائے گی ایسے امور میں امن عام قائم نہیں ہو سکتا. کسی نے چلا لیا اس کو آپ نے 6 مہینے جیل میں ڈال دیا, 4 مہینے جیل میں ڈال دیا, سال بھر جیل میں ڈال, کچھ بھی سروس کریں گے آپ. تو چور پر اس کا اتنا اثر نہیں پڑتا کہ وہ یوں سوچے کہ میں نہ چراؤں, بلکہ وہ یہ سوچے گا کہ 6-8 مہینے وہاں کھانا ہے بقیہ چورا کے کھانا ہے. یہی ہو رہا ہے, چرانے میں کامیاب ہو گیا تو چوری کا کھاؤں گا, چرانے میں کامیاب نہیں ہوا تو حکومت کا کھاؤں گا. تو جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوا نا پھر اس سے. یہ قصہ ہے اصل میں, بالکل یہ تجزیہ غلط ہوگا کہ چوری کی جو قیمت ہے اس کے بقدر سزا ہونا چاہیے. نہیں, چوری کا جو افیکٹ ہے اس کا جو اثر ہے اس کے بقدر سزا ہونا چاہیے. اور جہاں پر اسلامی نظام کو نافذ کیا گیا وہاں پر دروازے کھلے رکھ کے سونے اور چاندی کی دکانوں کو کھلا رکھ کے لوگ چھوڑ کر چلے جاتے اور کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہوتا, کون اپنا ہاتھ کو گھمائے گا. ایک دو چار سزائیں اگر ہو گئی تو پھر اس کے بعد بھی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو پھر یہ کہ پھر ایک چیز عام امن عامہ میں عورتوں میں مردوں میں بچوں میں, گھر میں مرد نہیں ہے تب بھی امن ہے, مرد ہیں تب بھی ہے, مرد کو چھوڑ کے جانا پڑا تب بھی ہے. اچھا یہ ہے کہ یہ کوئی غیر لاجیکلی بات نہیں ہے, غیر معقول بات نہیں ہے. ہم ہر ملک کے اندر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بہت سے قوانین کا نظام ایسا ہے کہ اس کا اصل جرم سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر سزا ہے. مثال دیا تھا میں گزشتہ, یاد ہوگی آپ لوگوں کو, ہمارے ایک دوست ایئرپورٹ سے آئے, گزشتہ سال کی بات ہے یا اس سے پہلے کا سال, کہنے کے آج $200 کا جرمانہ ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہنے کے پیشاب اتنی زور سے آ رہا تھا کہ بس برداشت نہیں کر سکا میں, گاڑی میں نے بازو کھڑی کی اور گاڑی کی آڑ میں نے پیشاب کو نہیں لگا دی, پولیس آ کے اس نے مجھے 200 کا ٹکٹ دے دیا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا پیشاب کر دینا جنگل میں اس کی قیمت $200 ہے, انڈیا کے 8,000-9,000 روپے ہوتے ہیں, اور کتے روزانہ پیشاب کرتے رہتے ہیں. مسئلہ وہ نہیں ہے, غلط نہیں ہے ان کا نظام, انہوں نے اگر قانون بنایا ہے تو اس کو غلط نہیں بولیں گے آپ, لیکن اس کی توجہ کیا کرو گے آپ؟ اس کی توجہ یہی کرو گے کہ اگر ایسی سخت سزا نہیں دی گئی تو بدتمیزی عام ہو جائے گی, جگہ جگہ جہاں چاہے لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کریں گے, وہ کریں گے, یہ کریں گے, حیا شرم نہیں رہے گی, گندگی کر دیں گے. تو امن عام کو اور ڈسپلن کو قائم رکھنے کے لیے باقی اور صفائی کے نظام کو سسٹم کو قائم رکھنے کے واسطے انہوں نے یہ قانون بنایا. تو قانون کو آپ غلط نہیں بولو گے, لیکن جب تجزیہ کرنے جاؤ گے نا تو $200 کا پیشاب تو اس نے کیا بھی نہیں غریب نے. تو جیسے $200 کا پیشاب کا کوئی موازنہ نہیں ہے مگر وہ قانون صحیح ہوتا ہے, یہ تو ایک مثال ہے, ہزاروں مثالیں آپ کو ملیں گی, ہزاروں ملیں گی. بیلٹ میں نہیں باندھتا ہوں تو مجھے جرمانہ دینا پڑتا ہے, کیوں بھائی؟ میرا بھائی جرمان لگے گا تو مجھے لگے گا نا, نہیں. اگر ایسا ہر ایک کو موقع دے دیا جائے گا تو اموات کی کثرت ہو جائے گی. کسی بھی چیز کو آپ دیکھ لیجیے, اس وقت یعنی میں نہیں جاؤں گا زیادہ مثالوں کے اندر, سے ایک مثال ہی بہت ہے سمجھنے کے واسطے. تو قوانین جو ہوتے ہیں امن کے قائم کرنے کے وہ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایسے ہی قتل نفس کا مسئلہ ہے اور اسی طریقے پر زنا کا اور تہمت لگانے کا مسئلہ ہے, کیونکہ جو تقوی کا نظام ہے, نظام جو ہے انسانوں کے نقل میں, ایک تو یہ ہے کہ مردوں کا دماغ ڈسٹرب نہیں ہونا, اور دوسرے یہ ہے کہ مردوں کے تعلقات خراب نہیں ہونا, اور جلیسیں اور رقابتیں وجود میں نہیں آنا, اور تیسرے یہ ہے کہ نسب کے اندر گڑبڑ نہیں ہونا. کیونکہ اگر نسب میں گڑبڑ کا سسٹم آپ نے چالو کر دیا تو کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی. اگر نسب محفوظ نہیں رہے گا تو باپ ہی نہیں معلوم, جب باپ نہیں معلوم تو باپ کے حقوق کہاں سے متعین کرو گے؟ اگر نسب محفوظ نہیں رہے گا تو پھر
جو وراثت کے مسائل ہیں کہ بیٹے کو بھائی کو اتنا بہن بیٹے بیٹیوں کو اتنا بیوی کو اتنا اگر یہ لوگ نہیں ہیں تو چچا کو اتنا اور جانا والا دادا کو اتنا نانا کو اتنا نانی کو اتنا یہ کہاں سے تقسیم کر پاؤ گے بہن بھائی نہیں رہیں گے معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنے بہن بھائی ہیں کوئی تو کیسے نسب تقسیم کرو گے اگر نسب محفوظ نہیں ہوگا تو شادیوں کا نظام قابو میں نہیں رہے گا صحیح طریقے پر پتا نہیں کس سے شادی ہو رہی ہے جس لڑکی سے رشتہ طے ہو رہا ہے جب نسب محفوظ نہیں ہوگا عزت کی حفاظت یعنی ناجائز تعلقات کو روکا نہیں کنٹرول نہیں کیا جائے گا تو جس سے شادی کی جا رہی ہے پتا نہیں وہ کون ہے تو بے حیا قسم کا لطیفہ مگر لطیفہ نہیں ہے وہ واقعہ ہے وہ ایک جگہ ایک لڑکے سے رشتہ ہو رہا تھا تو باپ نے آہستہ سے بچی سے کہا کہ تم اس سے شادی مت کرو اس واسطے کہ وہ میری ہی اولاد ہے تو اس نے انکار کر دیا بہت اصرار کیا ماں 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 اصرار کر رہی ہے بچی منع کر رہی ہے ماں اصرار کر رہی ہے بچی منع کر رہی ہے تو پھر تھوڑی دیر کے بعد میں جو ہے اس نے پوچھا آخر قصہ کیا ہے کہنے کہ ابا نے یہ کہا تو کہنے کہ تو شوق سے کر لیں اس لیے کہ تو تیرے ابا کی نہیں ہوتی یہ صورتحال ہو جاتی ہے پھر تو نہ نسب محفوظ رہتا اور نہ وراثت کے قوانین محفوظ رہ سکتے نہ حرمت کے جو مسائل ہیں محرمات کا جو سسٹم ہے وہ قابو میں رہتا یہ کوئی چیز اور پھر یہ کہ جو جلیسیاں رقابتیں عاشقی کے جھگڑے تنشا پوری دنیا جو ہے نا ایک کھچڑا بن جاتی ہے بدامنی کا اور بدمزگی کا اسی وجہ سے شریعت نے کیا کیا کہ زنا کے اوپر بہت سخت پابندی لگائی کیونکہ اگر زنا کا دروازہ کھولا جائے گا تو پھر یہ سارے دروازے کھل جائیں گے اس کے بعد آ کے بجے گی کوئی ٹھیک قابو میں یعنی کسی ایک پر کم از کم 50 کا ایسے مسائل میں سنا دے سکتا ہوں آپ کو کھٹا کر کہ جن پر اثر اس کا پڑ جائے گا تو اس کی وجہ سے شریعت مطالعہ نے کیا کہ جب تک شرعی اصولوں کے مطابق میاں اور مرد اور عورت کا ریلیشن نہیں ہوگا اس وقت تک وہ صحیح نہیں ہے اور کسی قیمت پر اس کو روا نہیں رکھا جائے گا چاہے لڑکا اور لڑکی راضی ہی کیوں نہ ہو اسی وجہ سے زنا کی تعریف اسلام میں الگ ہے زنا کی تعریف عام دوسرے قوانین کے اندر الگ ہے اسلام میں یہ ہے کہ جو شرعی اصولوں کے مطابق شادی ہو وہی تعلق جائز ہے اس کے علاوہ زنا ہے اور چاہے آپس کی رضامندی سے ہی ہو کیونکہ آپس کی رضامندی سے ہونے کے باوجود حسب پر نصب پر رشتے داری پر حرمت پر رضا پر نکاح پر محرمات پر نصب پر اثر پڑتا ہے یہاں سے وہاں تک اور پھر یہ کہ رضامندی سے ہی ہونے کی صورت نہیں رہی اور سارے جھگڑے آپس میں پنچایتیں ہوتی ہیں جلیسیاں ہوتی ہیں رقابتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے ایک ایک لڑکی کے خاطر کتنے کتنے مرڈر ہو جاتے ہیں بعد میں حسن ہے ایسی چیز اور اللہ نے جوانی بنائی ایسی چیز ہے حدیث میں ہے کہ شباب اشرب تم من الجنون جوانی جو ہے وہ جنون کا ایک جنون کی ایک برانچ ہے جوانی جو ہے وہ جنون کی کیا ہے ایک برانچ ہے والنساء حبال الشیطان اور عورتیں جو ہے وہ شیطان کا پھندا ہیں اور عام طور پر جب عورت پر نظر پڑتی ہے تبھی شیطان اس پھندے کو یوز کرتا ہے وہ نظر کے ذریعے سے استعمال کرتا ہے اگر یہ سلسلہ ایسا رہا کہ بے پردگی کا عام ہو گیا تو پھر نہ دماغ میں سکون رہتا ہے انسان کے نہ جذبات پہ قابو رہتا نہ کام ڈھنگ سے ہوتے نہ اسٹوڈنٹس کی تعلیم ڈھنگ کی ہوتی کتنی اسٹوڈنٹس کی تعلیم جو ہے نا تباہ ہو گئی آ سکے گا بس کہانی اتنی لمبی چوڑی ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے شریعت نے کیا کیا کہ زنا نہیں ہونا معاشرے میں اور یہ ہر زمانے میں حرام رہا ہر مذہب میں حرام رہا بلکہ جہاں مذہب نہیں ہے وہاں بھی حرام رہا بلکہ ایک اور بات بتاؤں میں بعض جگہوں کا تجربہ یہ ہے کہ جانوروں میں بھی بہت سی قسموں میں حرام ہے ایسے واقعات دیکھے گئے ہیں کہ کسی بندر میں کسی ابھی فیمیل بندر سے تعلقات بغیر ان کی شادی کی ان کی بازار سے شادی ہوتی ہے جب شادی کی ہے تو سارے بندروں نے مل کے اس کو مار ڈالا اور یہ عینی مشاہدین نے بیان کیا تو یہ ایک سسٹم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے شریعت مطہرہ نے اس پر یہ پابندی لگائی ہے کہ اگر زنا کا صدور ہو جائے شادی شدہ ہے تو جان سے مار دو دونوں کو جان سے مار دو مکرہ ہے زبردستی اگر کی گئی عورت پر تو عورت کو جان سے نہیں مارا جائے گا مرضی سے ہوا ہے تو پھر جان سے مار دیا جائے گا کیونکہ اقرار کی صورت اور غیر اقرار کی صورت سامنے آ جاتی ہے الگ الگ اس کی تحقیق کر لی جائے گی اور اگر غیر شادی شدہ ہو کے کیا ہے تو 100 کوڑے مارو اگر غیر شادی شدہ ہو کر کیا ہے تو 100 کوڑے مارو جیے گا مرے گا اس کی قسمت کی بات ہے اتنا ہیلتھی ہے کرنے کے گئے تھے اتنی سب سزا اس میں دی گئی اور اسلامی نظام اگر نہ ہو تو پھر یہ نافذ نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں صرف توبہ کا حکم ہوگا تو توبہ کرو مگر اس سے اتنا تو پتا چل گیا کہ کتنی سختی اس میں ہے. جب مسلم حکومت نہیں ہوگی, اسلامی حکومت منافذ نہیں ہوگا, تو وہاں یہ نہیں کہ یہاں کوئی ایسا کرے تو تم پکڑ کے مارنا شروع کر دو, نہیں ہمارے تو مذہب میں ایسا ہے, نہیں ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. حکومت قوت نافذہ بولتے ہیں اس کو, قوت نافذہ اس کی ذمہ دار ہوتی جس کے پاس پاور ہوتا ہے. عام پبلک کے پاس میں پاور نہیں ہوتا, تو اگر ہماری حکومت کی ہے تو پاور نہیں ہے, تو آپ اپنے احکام کو نافذ بھی نہیں کر سکتے جو اس لیول کے نافذ کرنے کے ہوتے ہیں. اس میں صرف توبہ کا حکم ہے, کہ ہے یہ بہت بڑا گمبھیر گناہ, اس میں تم توبہ کرو اور اس کا رواج عام ہونے مت دو اور اس پر کنٹرول کرو. اور چونکہ سزا سخت ہے تو کہیں لوگ اس کو ابیوز نہ کریں, اس لیے اس کے ثبوت کی بھی سختی بہت زیادہ ہے. حتیٰ کہ تہمت لگانے پر بھی گواہ ضروری ہے, اور اگر زنا کا کسی پر الزام لگا دیا گیا تو اس کو چار گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں, دو مرد کے اور دو عورت کے بدلے کو, چار گواہ میں ہے وہاں پہ, اور چار عینی گواہ ہونا پڑے گا. اچھا, اس میں اگر چار عینی گواہ نہ ہو تو آپ حد جاری, اس کو حد کہتے ہیں اسلام میں, حد جاری نہیں کریں گے. لیکن جب حد جاری نہیں کریں گے تو پھر یہ ہے کہ پھر جیسے آج کل بہت بدپٹارا ہو رہا پاکستان کے اندر, اس قانون کو لے کے بہت چل رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر چار گواہ نہیں ملے تو آپ حد جاری نہیں کریں گے, باقی یہ نہیں کہ چھوڑ دیں گے. یہ جو بول رہے ہیں نا کہ بھائی پھر عورتوں کے حقوق محفوظ نہیں رہیں گے, اگر چار گواہ کون لائیں گا, چار گواہوں کی موجودگی میں کون کریں گا, جب بھی زیادتی ہوتی ہے تو گواہوں کی موجودگی میں تھوڑی ہوتی ہے, لہٰذا قانون بدلو, یہ سلسلہ چل رہا ہے. مسئلہ یہ وہاں پر یہ ہے کہ جب ایسی صورت ہوتی ہے تو حاکم وقت قاضی جو ہے سزا وہ اپنی طرف سے کنجیز کرے گا, اس حد کے علاوہ وہ جان کی سزا نہیں دے سکتا. یہ مطلب نہیں چھوڑ دے بھائی چار گواہ نہیں ملے لہٰذا چھٹی, اور چار گواہ کہاں ملتے ہیں تو اس وجہ سے پھر ہو گئے نہیں ایسا. یہ لوگوں کو وہ ہے شبہ ہے, اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے. حد جاری کرنے کے لیے چار گواہ چاہیے, نہیں لیکن اگر چار گواہ نہیں ملے ہیں اور قرائن سے دو گواہوں سے تین گواہوں سے اتنا پتہ چل گیا کہ اس نے اس پر زیادتی کی, تنہائی ہوئی, خلوت تھی اس کی, سب دوسرے تمام اور پروف تو مل ہی جاتے ہیں نا, تو اس میں تو سزا دی جائے گی اس کو. اب وہ سزا جو ہے وہ الگ ٹائپ کی ہوگی, وہ اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے, یہ نظام ہے اس میں. تو غرض یہ ہے کہ یہ تین چیزوں کے اندر, ایک تو عزت کی حفاظت, اور دوسرے جان کی حفاظت, اور تیسرے مال کی حفاظت, اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسرے اور حقوق بیان کیے ہیں نظام قائم کیا ہے, امن عام کے لیے. اس کے علاوہ اور کوئی متبادل پوری دنیا میں قیامت تک نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہوتا. یہ قیامت تک کے لیے قانون ہوتا ہے اللہ پاک کا, اور سارے انسانیت کے لیے, اور زندگی کے یعنی پوری دنیا کے لیے ہے. جب آپ کو امن چاہیے تو آپ کو یہی کرنا پڑے گا, اور اگر یہ نہیں کرو گے تو امن نہیں ہوگا. یہ فائدہ ہے, پولیس کی جاتی سے کام نہیں بنے گا, عدالتوں کی جاتی سے کام نہیں بنے گا, جیل خانے بھرنے سے کام نہیں بنے گا, جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. بولا تھا یہ آپ کوئی اور قانون کے ذریعے سے اس مقصد تک ریچ نہیں کر سکتے, اور وہ مقصد کیا ہے کہ انسانوں کی عزت محفوظ ہو, انسانوں کا مال محفوظ ہو, انسانوں کی جان محفوظ ہو. یہ تین کام حاصل ہوں اپنے مقصد کے اعتبار سے, وہ اس کے بغیر امپاسبل ہے. وجہ اس کی ہے کہ جو انسان کا بنانے والا ہے اس نے یہ قانون بنایا ہے, اس کو معلوم ہے اس کا ریزن, اس کی اصل سیکرٹ, کہ یہ چیز کہاں سے جا کے قابو میں آئے گی. باقی اس کے علاوہ جو تدبیر کیے جاتے ہیں ان تدابیر کے اندر یہ ہے کہ بس وسائل بڑھانے پڑتے ہیں, کسی درجے میں کنٹرول ہوتا ہے پھر نہیں ہوتا, کسی درجے میں کنٹرول ہوتا ہے پھر, کبھی بھی کرائم کا سلسلہ جو ہے نا وہ رکنے والا نہیں ہے. آپ چاہے ایجوکیشن کو عام کر دو یا خاص کر دو, ایجوکیشن جبری کر دو یا غیر جبری کر دو, زبردستی سب کو پڑھنا لازم کر دو گے, تب بھی ایجوکیٹڈ ہونے کے بعد آدمی اپنے جذبات کے معاملے میں غیر ایجوکیٹڈ رہتا ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو پھر وہ ظاہر ہے کہ شہوت والا جو نظام ہے وہ قابو میں نہیں آئے گا. ایجوکیشن کے بعد میں آدمی اپنے مال پر مجبوری کے وقت میں مجبور ہو جاتا ہے کہ کسی طریقے سے لوٹ پھسوٹ کر کے اپنا مال حاصل کر لو, مال کسی کا محفوظ نہیں رہ سکتا ہے. ایسے ہی مسئلہ جب آپس میں ایک دوسرے کے اوپر غصہ اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت کرتا ہے اور آدمی کی قدرت میں ہو تو پھر وہ جان کی پرواہ نہیں کرتا, پھر جان کی کوئی حرمت باقی نہیں رہتی ہے. یہ تو اللہ کا ڈر, آخرت کی فکر, اور وہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو فالو کرنا, اس صورت میں امن قائم ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جہاں جس زمانے میں بھی جب بھی جہاں بھی اس کو نافذ کیا گیا سزا کے طور پر, وہاں امن عام قائم ہو گیا. دیکھنے میں سخت سزا ہے لیکن اسی سخت سزا کے نتیجے میں حفاظت ہوگی, اور مقصد اصلی تو حفاظت کرنا ہے, دو چار کو سخت سزا دے تو امن عام قائم ہو جاتا ہے. اب وہ آیتوں کا ترجمہ تو نہیں کروں گا میں, لیکن بس اس کا خلاصہ میں نے سنا دیا. اسی ضمن میں واقع اس کو بھی بیان کیا گیا ہے اسی سورہ نور میں. واقع اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تہمت لگانے والا واقعہ, ایک بہت بڑا واقعہ اسلام میں تہمت لگانے کا پیش آیا تھا, اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر پیش آیا تھا. تو اس کو بیان کیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے اس سلسلے میں پریشان رہے, کیونکہ دو مہینے تک پتہ نہیں چلتا تھا کہ بات صحیح کیا ہے اور لوگوں کے اندر افواہیں چل رہی تھی. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا گمبھیر مسئلہ ہو گیا تھا, کتنا تکلیف ہو گیا تھا, اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی حالت تو یہ ہو گئی تھی کہ وہ اٹھ بھی نہیں سک رہی تھی اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے, کہ یہ کیا مجھے میرے ساتھ یہ کیا قصہ ہو گیا. حضرت ابوبکر پریشان ہے, حضرت ابوبکر کی بھی پریشان ہے, عائشہ کی امی ابا ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں, حضور پر جان قربان کرنے والے. کچھ ایسی صورت حال ہوئی تھی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرنا, اور حضرت عائشہ اللہ پہ بھروسہ کی ہوئی تھی کہ اللہ پاک کوئی راستہ اس سے نکالے گا. اللہ تعالیٰ نے پورا رکن نازل فرما دیا حضرت عائشہ کی برات میں, پورا رکن نازل فرما دیا جس میں حضرت عائشہ کی عفت اور پاکدامنی اور ان کی سچائی اور ان کی حفاظت کو بیان کیا گیا, اور یہ فرمایا گیا کہ یہ جن لوگوں نے بھی الزام لگایا ہے ان کو سخت سزا دی جانے والی, اللہ کے پاس وہ سخت عذاب ہونے والا ہے. پھر بھولے بھالے مسلمان گفت و شنید میں شریک ہو جاتے ہیں. عام بات ہوتی ہے لوگوں میں کہ جب کوئی بات کہیں ہو رہی ہو تو بڑا آدمی مزہ لیتا ہے, چاہے وہ کسی کے بارے میں ہو, خراب بات ہو رہی ہو تو مزہ لیتا ہے آدمی, انجوائے کرنے کی عادت ہوتی ہے تو شریک ہو جاتے ہیں. ایسا ہوا سنیں آپ کیا ہوا, یہ چلتا پھر بات. تو اللہ نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی اس میں منافقین کے ساتھ شریک ہوئے ہیں ان کو بھی سخت سزا ہونے والی ہے, اور توبہ کرنے کی تعلیم دی گئی. تو پورا سورہ جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات میں نازل ہوا, اور پھر آخر میں حضور اللہ تعالیٰ نے ایک عام بات بھی بتا دی ایسی, اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پاک ہیں تو ہم نے ان کے لیے پاک بیوی کا ہی انتخاب کیا ہے, کیونکہ ہماری عادت پاک کے ساتھ پاک کا, ناپاک کے ساتھ ناپاک کو جوڑنے کا ہے. اگر عائشہ پر تہمت لگا ہوئے اور اس کے بارے میں بدگمانی کرو گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدگمانی کا محل بن جائیں گے نعوذ باللہ. اور پھر یہ کہ یہ تو خامخواہ الزام ہے, بدگمانی ہے, کیونکہ اس میں قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ میں واقعہ یعنی برات کا کیا گیا ہے, اس لیے ایک بنیادی چیزوں میں سے عقائد میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر قسم کی تہمت سے بری سمجھنا یہ عقائد میں سے, اس لیے جن لوگوں کا عقیدہ حضرت عائشہ پر تہمت لگانے کا ہے وہ بالکل قرآن کے اگینسٹ جاتا ہے, اور پھر وہاں سے سلسلہ اختلافات کا شروع ہوتا ہے. جو بنیادی اختلافات مسلمانوں کے دو فرقوں میں پائے جاتے ہیں اس میں سے وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم آپس میں یہ کہہ کے ختم کر دیں کہ بھائی مسلمان آپس میں لڑو متے کی ہیں, جس کا مذہب تمہاری اما کو گالی دینے سے شروع ہوتا ہو تو تم کیسے اس کے ساتھ سامنے ہو جاؤ گے. ہاں اگر وہ نہ دے تو پھر ایک بات ہو سکتی ہے, لیکن وہ خاموش نہ بیٹھے, اس کا مذہبی اسٹارٹ وہاں سے ہوتا ہے, شروع وہاں سے ہوتا ہے, تو کیا صورت ہو سکتی ہے. اس وجہ سے یہ بولنا کہ بھائی تم لڑو مت, اختلاف مت کرو, یہ بات غلط ہے, یہ بولنا چاہیے کہ غلط بات مت بولو, غلط عقیدہ مت اختیار کرو, صحیح عقیدہ اختیار کرو. اہل بیت کے بارے میں بھی, ازواج مطہرات کے بارے میں بھی, صحابہ کے بارے میں بھی صحیح عقیدہ ہونا چاہیے. تو حق پہ لانے کی کوشش کرنا یہ صورت ہے مسلمانوں کو جوڑنے کی. ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے آپ یہ چاہیں کہ جوڑو تو وہ کس بیس پہ جڑیں گے, کیا بنیاد ہوگی جڑنے کی, تو مطالبہ غلط مطالبہ ہوگا. وہ یہ ہے کہ جو صحیح پر ہے اس کی صحت کو بیان کرنا کہ یہ صحیح ہے, جو غلطی پر ہے اس کی غلطی کو بیان کرنا کہ یہ غلط ہے, پھر اس کے بعد ان کو بولنا کہ جو غلط ہے وہ اپنی غلطی کو چھوڑ کے حق کو قبول کرے, پھر دونوں میں اتحاد ہو جائے گا, لڑائی ختم ہو جائے گی. تو لڑائی تو ختم ہونے کی یہ صورت ہوتی ہے, نہیں یہ کہ صاحب جو آدمی جس راستے پہ چل رہا ہے چاہے وہ کتنے ہی دوسرے کے خلاف میں پڑ رہا ہے, دلائل سے بھی خلاف میں ہے, قرآن حدیث کے بھی خلاف میں ہے, پھر بھی یہ چاہے کہ ان میں موافقت ہو سکتی ہے, تو یہ نہیں ہونے والی بات ہے. اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ نادان ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے دین کے بارے میں کچھ. اس کے بعد سے پھر وہ احکام شروع ہوتے ہیں کہ جب عورتوں سے مردوں کے تعلقات کو ایسے کنٹرول میں رکھنا ہے, مردوں کی اور عورتوں کے تعلقات کو آپس میں کنٹرول میں رکھنا ہے, تو پھر اس کے جتنے وسائل اور ذرائع اور مینس ہیں ان سب پر حد بندی قائم کی گئی ہے شریعت کی طرف سے. یہ ہے کہ اصل ریزن اس کا, بھئی پردے کے معاملے میں ایسا سب کیوں ہیں, بات نہیں کرنا, جانا نہیں, ملنا نہیں, تنہائی نہیں ہونا, چاٹنگ نہیں کرنا, دوستی نہیں کرنا, اسکول کے اندر مکس گیدرنگ نہیں ہونا, ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا, ایک ساتھ چاشا ملنا, یہ سب اتنی تنگی کیوں کر رکھتی ہے مولویوں نے. مولوی تھوڑی کم کرتے ہیں, مولوی ظاہر ہے کہ اپنی طرح سے کبھی فتوا نہیں دیتا, یاد رکھنا. مولوی کا کام اگر کوئی غلطی کرے تو بتا دینا ہے, غلط بنانا اس کا کام نہیں ہوتا. جیسے ڈاکٹر کا کام بیماری کو بتانا ہوتا ہے, بیمار بناتا نہیں ہے وہ. اب میں وہاں پہ اپنی اس کے واسطے تجویز کے واسطے دکھانے کے واسطے ٹیسٹ کے واسطے گئے, وہاں اس نے بتایا کہ یہ بیماری آپ کو ہے, یہ بیماری ہے, یہ بیماری. آپ آ کے یہ بولتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر نے بیمار بنا دیا, آپ یہ بولیں گے کہ ڈاکٹر نے میری بیماری بتا دی ہے. تو جو علماء حق ہوتے ہیں وہ غلطی والوں کو ان کی غلطی بتاتے ہیں, وہ غلط بناتے نہیں ہیں مسائل کو. تو یہ جتنے مسائل ہیں اس کا اصل ریزن یہ ہے, سیکرٹ سمجھ لیجیے آپ اس کا, وہ یہ ہے کہ شریعت میں ہر وہ کام جو زنا کی طرف لے جانے والا ہو اس پر شریعت نے پابندی لگا دی, اب وہ کتنی دور سے بھی ہو اس پہ پابندی ہے. اصل مجاہدہ عورت کا یہ ہے کہ وہ اس میں آ جائے, اس لیے اس پر دین کے لمبے کام نہیں, بڑے بڑے کام نہیں. دین کے کاموں میں جتنا مردوں پر معاملہ ہے عورتوں پر نہیں ہے. عورت کو جنت میں جانے کے لیے زیادہ کام نہیں کرنا ہے, صرف اس کو یہی کام کرنا ہے کہ جو اس سے ریلیشن سے متعلق دعا کام ہے اس میں قابو میں رہے, وہ بس زیادہ اصل اس کا کام. نماز تو ہے, روزہ ہے, زکات ہے, حج ہے, لیکن اس کے علاوہ جو دیگر اور فرائض اور ذمہ داریاں ہیں اس سلسلے میں اس کو بہت ہلکا پھلکا معاملہ ہے. اصل شکتی اس چیز میں وہ یہ کہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہونا کہ دوسرے کا ذہن تمہاری وجہ سے خراب ہو یا دوسرے کو تمہارے ساتھ بدتمیزی کا موقع ملے. اسی وجہ سے کیا ہے, دیکھنے کے اوپر پابندی ہے کہ مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا, عورت مرد کو نہیں دیکھ سکتی, نہ تو فزیکلی بالکل فزیکلی ظاہر میں نہیں دیکھ سکتے اور نہ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں. مرد بھی نہیں دیکھ سکتا اور عورت بھی نہیں دیکھ سکتی. اس لیے ٹی وی پر خبریں سننے کا حکم آپ خود نکال لو, دیکھ ہی نہیں سکتے. محرم کے علاوہ دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے, نہ مرد عورت کو دیکھنے کی اجازت ہے نہ عورت کو مرد کو دیکھ, کیونکہ دیکھنے سے ہی اس کا دیں گے ساری مصیبتوں کی. اور چاہے پکچر میں دیکھے پھر بھی ہے, یہ جتنی چیٹنگ ہے, جتنی موویز ہیں, جتنے ویب سائٹس ہیں تباہی بربادی کے, جتنے میگزین ہیں خراب معاشرے کو خراب کرنے والے, اس نے فزیکلی تھوڑی یہ سب سے تصویریں تھوڑی ساری یہاں سے وہاں بے حیائی چل رہی. ایک تو وہ چیز ہو گئی, اور پھر اس سے بھی زیادہ پابندی اس پر لگا دی گئی کہ تم کسی کے گھر میں بلا اجازت نہیں جا سکتے. یہاں سے شروع میں آتا ہوں, ذات اس کو جو بوئی تنگ رہے گا تم ہٹا تستا نہیں, تم کسی اور کے گھر میں داخل نہیں ہونا جب تک کہ اس پر سلام نہ کر لو اور ان سے انسیت حاصل نہ کر لو اور ان کی طرف سے اجازت نہ مانگ لو, اور اگر کوئی موجود نہ ہو تو اس میں مت جاؤ. اور جب تم سے کہا جائے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے مرد لے تو آپ واپس ہو جاؤ, یا یہ کہ مرد ہو پھر بھی وہ کہیں کہ آپ واپس ہو جاؤ تو بھی واپس ہو جاؤ, ہو سکتا ہے گھر میں وہ اس کنڈیشن میں ہو کہ اس وقت ملاقات کرنا نہ چاہتا ہوں آپ سے. پھر دوسری بات اس کے بعد فرمائی کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو, مردوں کے ذمے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں اور عورتوں کے بھی ذمے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں, ان دونوں کی بھی ذمہ داری ہے. اب وہ تمام کاموں میں آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ جس میں نگاہ نہیں بچ سکتی. بتاؤ میٹ گیدرنگ میں آپ اپنی نگاہ نیچے رکھ لو گے؟ شادیاں ہو رہی ہیں, دعوتیں ہو رہی ہیں, ڈنر ہو رہے ہیں, فنکشن ہو رہے ہیں, فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے, اسلامک انسٹیٹیوٹس کی ہو رہی ہے, اسلامک سینٹروں کی ہو رہی ہے, اس کے اندر خالائیں بھی ہیں, بھابیاں بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, سب رہے ہیں. یہ کون سی بھابیاں بھی, بھابیاں گھروں میں رہو. اور پھر یہ ہے کہ لباس کیسا ہے, پھر اپنے حسن کی نمائش ہے پوری. اب یہ ہر آدمی کی بیوی خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے, ہر آدمی کی بیوی جوان ہونا ضروری نہیں ہے, ہر آدمی کی بیوی میں اٹریکشن ہونا ضروری نہیں ہے. اب آپ تو خوش ہو رہے ہیں, سب کا تو دماغ خراب کر دیا. ایک مقصد نہیں ہے اس میں, پچاسوں مفاد ہیں اس میں. اور دوسری سب سے اہم بات کیا ہوگی, اللہ ناراض ہوگی, کیونکہ یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے. اور کل کیا بات آئی تھی, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمات کی عزت کرنا آ گیا اس کا دین صحیح ہو گیا. اللہ کے شرائع کی تعظیم کرنے والا اور حرمات اللہ کی تعظیم کرنے والا ہو جائے, بس اس کے اندر وہ تقوی کی بات ہے, اس کے دل کے اندر تقوی داخل ہو گیا. اس لیے فرمایا کہ ایک تو نگاہوں کی حفاظت کرنا, اور دوسرے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ عورتوں کے لیے بھی ہے. اس کے بعد کیا فرمایا کہ عورتوں کے ذمے ہیں کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں, اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا ہے. یہ تھوڑی ہوگا کہ زینت کو تو ظاہر نہ کریں, باڈی کو ظاہر کر دیں, صورت کو ظاہر کر دیں. لوگوں کو بہت سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے پردے کے مسائل, اور عربوں کو اور بہت زیادہ ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, پہلے کے عربوں کو نہیں ہوئی, ان کے پاس سے تو دین ہمارے پاس آیا, لیکن موجودہ دور میں ان کا کوئی اصل میں بیچاروں کا بڑا نہیں ہے. وہ بالکل بے کیا بولتے ہیں اس کو, بکریوں کا جو گلا بغیر چرواہے جو ہوتا نا, وہ سچویشن میں آ گئے ہیں. کسی کو بڑا مان کے اس کے ماتحت ہو کے چلنے کی عادت نہیں رہی, ہر ایک اپنے طور پر اسٹڈی کر کے قرآن حدیث کو جاننا چاہتا ہے. اس کے نتیجے میں کنفیوژن اتنا عام ہے ان کے بعد میں کیا بتاؤں آپ کو. ان کو غلط فہمی ہو گئی, غلط فہمی یہ ہو گئی کہ صورت میں جو ہے چہرہ نہیں ہے, غلط فہمی یہ ہو گئی کہ زینت کا مطلب جو ہے نا وہ صرف جو ہے نا وہ نیکلس ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, وہ تو وہ نہیں دکھانے کا. یہ کوئی بات ہوئی, پورے جسم کو بھی چھپانا ہے, اور جسم چھپایا جاتا ہے, جسم چھپانے میں جو چیزیں استعمال کی جاتی, جسم کو مزین کرنے میں جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ زیور بھی ہے اور لباس بھی ہے, زیور بھی ہے اور لباس بھی ہے. اور لباس کو زینت قرآن پاک میں دوسری جگہ پر فرمایا گیا ہے, اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ خود زینتکم عند کل مسجد, جب تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو اپنی زینت اختیار کرو, اس سے مراد ڈیکوریشن ہو جائے, میک اپ کر کے جاؤ لگ جائے گا. اس سے مراد ہے کہ لباس ہونا ضروری ہے, اس لیے لباس نماز کی شرائط میں سے, اتنا لباس کم از کم چھپا ہوا ہونا. تو زینت سے مراد وہاں پر لباس ہی ہے. تو ولا یبدین زینت ہونا کے احکام بیان کیے گئے کہ اب یہ عورتیں اپنی زینت کو نہیں ظاہر کر سکتی, جس میں ان کی باڈی بھی ہے, جس میں ان کا زیور بھی ہے, جس میں ان کا وہ خاص لباس ہے جو لباس عورتوں کا ہوا کرتا ہے, جو خوبصورت ہوتا ہے, اس میں نقش و نگار ہوتے ہیں, قیمتی ہوتا ہے, ہر قسم کے یعنی عورتوں کے لباس بالکل الگ ہوتے ہیں مردوں کے لباس سے, وہ سب اس میں شامل ہے. اسی لیے عورت کو اپنے لباس پر کور ڈالنا پڑتا ہے جب باہر نکلے تو. اور یہ صحابہ کے زمانے سے, اور ایک بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کسی مسئلے کو سمجھنے میں صحابہ کو دیکھنے میں بہت مدد مل جاتی ہے. جیسے پردے کے احکام آئے تو تمام صحابیات نے اپنے لباس پر اپنے ایک کور ڈال لیا تھا. اور حدیث شریف میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب آیت پردے کی نازل ہوئی تو دوسرے دن یہ حال تھا کہ جب ابھی مسجد نبوی سے عورتوں کو آنے کی ممانعت نہیں تھی, مسجد میں آتی تھی وہ, تو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کبوں کی بھیڑ جمع ہو گئی. کانہا دربان, یہ لفظ آتے ہیں حدیثوں میں کہ سارے کبے کبے نظر آ رہے تھے. تو کبے کیسے نظر آتے ہیں؟ وہ کانا, انہوں نے اپنے زینت کو بھی چھپا لیا تھا, اس لباس کو بھی چھپا لیا تھا جو زینت کا عورتوں کا ہوتا ہے, اس کو کور کر لیا تھا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر جیسے بات داخل نہیں ہونا ہے اور دیکھنا نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور اس کے بعد اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا ہے. پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی کہ کس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے. وہ یہ جو محرم ہوتے ہیں ان کی اجازت دی گئی, اور جو محرم نہیں ہے ان کی اجازت نہیں دی گئی, اس کی تفصیل بیان کی گئی. ایک جگہ کی اور آئے تو اسی سے متعلق سے وہ پڑھ کے ختم کرتا ہوں. جی لمبا چلاؤ. ہاں نقاب ضروری, اسی لیے نقاب ضروری ہو جاتا ہے. اور نقاب سے متعلق آیت پوری سورہ احزاب میں 22 پارے میں مستقل ہے, جس کا مطلب سوائے نقاب کے اور کچھ نہیں نکلتا. اسی وجہ سے نقاب عورتوں کے ذمے فرض ہے. نقاب فرائض میں سے ہے عورت کے لیے جب وہ باہر جائے, یعنی اپنی صورت کو چھپانا اس کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر نہ تو اس کی صورت چھپ سکتی, نہ تو اس کو دیکھنے سے بچ سکتا, نہ وہ دوسروں کو دیکھنے سے بچ سکتی. اب ضرورت عورت کو صرف باہر دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے, پھر اس میں اس کو اہتمام کرنا پڑے گا کہ وہ نہ محرموں کو نہ دیکھے, بلکہ اپنے مقصد کی چیز کے لیے باہر نکلے, راستہ دیکھے صرف, اور جو ضروری ہے اس کے لیے وہ اس کو استعمال کرے. اس میں ایک بات یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو تمہارے گھروں میں کام کرنے والے ہیں اور جو تمہارے پاس چھوٹے بچے ہیں وہ جو ہیں, اور جو تمہارے اللہ جی یہ لوگ گھروں کے اندر بھی 3 موقع ایسے ہیں کہ بغیر اجازت لیے کہ نہیں آ سکتے. کیونکہ کام کرنے والے کو پابندی نہیں لگا سکتے, آپ پوچھ کے آؤ, دروازہ مار کے آؤ, اس کو آنا جانا رہتا ہے. بچوں کے اوپر بھی پابندی نہیں لگا سکتے کہ تم پوچھ کے آؤ. جی اس میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جن پر آپ ہما وقت پابندی نہیں لگا سکتے, 3 وقت کی پابندی پھر بھی ہے. ایک تو کیا ہے, من قبل صلاۃ الفجر, فجر کی نماز سے پہلے. فجر کی نماز سے پہلے بچہ اگر ماں باپ کے بیڈ روم میں آنا چاہے گا تو اس کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ اجازت نہ لے وہ. اس لیے کہ شریعت یہ نہیں چاہتی ہے کہ ایسی حالت میں بچوں کی نظر پڑے بڑوں پر, کہ بڑوں کا احترام اور عزت اس کے ذہن سے نکل جائے اور اس کا دماغ جو ہے نا مختلف قسم کی چیزوں میں گھومنا شروع ہو جائے. یہ کیا ہو رہا تھا, یہ کیا کر رہے تھے. ایک تو فرما من قبل صلاۃ الفجر, اور دوسرے وشین تضعوا ثيابکم من الظهیرۃ, ظہر کے وقت میں آرام کرنے کے لیے جب تم کپڑے اتارتے ہو. جب کیونکہ عام طور پر عربوں کی عادت دوپہر میں قیلولہ کرنے کی, اور قیلولہ ویسے بھی سنت ہے آپ کو بتائیے. ومن بعد صلاۃ العشاء, اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جو گھر کے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی, خدام خادمہ اور بچے ہیں وہ بھی, ان کو بھی بغیر اجازت کے ماں باپ کے پاس, یعنی جہاں مرد عورت رہتے ہیں, میاں بیوی رہتے ہیں, وہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہے. صلاۃ عورات لکم, یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں. خاص ایسا علیکم علیہم جناہم بعدہم, ان 3 اوقات کے علاوہ ان خدام کو اور کام کرنے والوں کو آنے جانے کی اجازت ہوگی, کیونکہ پھر حرج ہو جائے گا اگر ان پر ہر وقت کی پابندی لگائی جائے گی. اور پھر یہ فرمایا کہ جو بچے بالغ ہو جائیں گھر کے, ان کے ذمے پھر یہ نہیں ہے کہ وہ ان 3 مسئلوں کے ساتھ خاص ہیں, ان کا حکم باہر کے مردوں جیسا ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ, اور جب بچے جو ہے نا وہ حلم کو یعنی سن بلوغ کو پہنچ جائیں, فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, جیسے پہلے دوسرے عام لوگ اجازت لیتے ہیں ویسے اجازت لے کے آنا. جب بھی گھر میں آئے, جب بھی بیڈ روم میں آنا ہو, جب بھی ایسی جگہ آنا ہو جہاں ماں اور باپ دونوں ہوتے ہیں, وہاں اجازت لے کے ان کو آنا ہوگا. اس طرح کے مسائل ہیں. بس یہ ہے کہ آپ یہ عام اصول سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ اصل پابندی زنا پر ہے اور پھر دوائی زنا اور مقدمات زنا اور اسباب زنا وسائل زنا جتنے اس میں آتے ہیں ان سب پر شریعت کی طرف سے پابندی ہے اور قرآن پاک کی آیتیں بہت ہیں اس کے علاوہ اور احادیث مبارکہ میں تو بہت زیادہ تفصیل ہے اس کی. اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل سے قبول کرے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جددنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك ونخلينا الى قابلها واتمها علينا. يا الله مرغناهم كما فرمائيه وما تقاموا سنه بدل فرمائيه هم پر فضل فرمائيه هم پر رحم فرمائيه. اے اللہ ہمارے معاشرے میں دین کو زندہ فرما دیجئے, مردوں کے مسائل کو بھی اور عورتوں کے مسائل کو بھی اور تمام حقوق کو زندہ فرما دیجئے. کرم کا, رحم کا, خوافیت کا, عشق کا, سہولت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے. اپنے کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائیے. صلی وسلم علی نبی کریم. الحمد للہ رب العالمین. ایک اعلان سن لیجئے کہ کل اور پرسوں اور ترسوں جمعہ اور ہفتہ اتوار کو مفتی سعید صاحب پالن پوری کا بیان ہوگا. یہاں عشاء کے بعد تراویح کے بعد جو ہے وہ تشریف لائے ہوئے ہیں. جیسے گزشتہ انہوں نے آخری عشرے میں بیان کیا تھا وہ اس مرتبہ پہلے آ گئے. ان کا آخری عشرے کا پروگرام کیلیفورنیا کا ہے تو کیونکہ وہ لمبے بیان کرنے کے عادی ہیں تھوڑا سا اور ان کو چاہیے بھی لمبا وقت. بہت بڑے عالم ہیں, دارالعلوم دیوبند کے مقبول اساتذہ میں سے ہیں, بڑے ماہر اساتذہ میں سے ہیں, علم کا سمندر ہے. تو آپ استفادہ کریں, لوگ پیسے دے دے کے ان کو بلا کے ان سے استفادہ کرتے ہیں. آپ کو پھکٹ میں مل رہا تو آپ قدر کریں ان کی. اسی لیے کل اور پرسوں اور پرسوں میں میں نہیں حاضر ہوں گا, مطلب تراویح کے بعد نہیں رہوں گا, وہ ان کا بیان ہوگا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو قرآن پاک مکمل ہونے تک میں حاضر ہوتا رہوں گا اللہ نے کہا.